بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سورة توبہ کا آخری حصہ، پھر اس کے بعد سورة یونس اور سورة ہود کی تلاوت کی گئی. جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ سورة توبہ کے آخر میں بھی زیادہ تر احکام دین کی محنت کے اور اللہ کے راستے میں جان مال لگانے کے بیان کیے گئے ہیں، اور جو لوگ اس میں سستی کرتے ہیں ان کو بڑی سخت وعیدیں بتائی گئیں. پھر اسی ضمن میں منافقین کی بہت سی تفصیلات ارشاد فرمائی گئیں، ان کے اوصاف، ان کے حالات بیان کیے گئے. اس کے ضمن میں انسانوں کی کچھ کمزوریاں بھی سامنے لائی گئیں. مثلا ایک جگہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ دولت دے دے گا تو ہم یہ کریں گے، اگر ہمارا یہ پلان کامیاب ہو جائے گا تو ہم یہ کریں گے، اگر ہمیں اولاد مل جائے گی تو ہم یہ کریں گے، ایسے یا جب ہماری اولاد ہوگی تو ہم اس کو ایسا حافظ عالم بنائیں گے. ایسا عام طور پر ذہن پایا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بہت کم لوگ اس پہ قائم رہتے ہیں. پہلے ایک ذہن بناتے ہیں اپنا، جب ہمارا فضل ان کو شامل حال ہوتا ہے، مقصد حاصل ہو جاتا ہے، تو فوراً ان کی نیت بدل جاتی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، وہ نیت بناتے ہیں کہ اگر اللہ پاک اپنا فضل ہمیں دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، خوب خرچ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو عطا فرماتے ہیں تو وہ بخل کرنے لگتے ہیں. وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں نفاق بیٹھ جاتا ہے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی ہے، یہ منافقت کی صفت ہے، یہ اور منافقت جم جانے کی علامتوں میں سے ہے یہ. اس لیے کسی کام کے ہونے سے پہلے، کسی خاص بات کے ہونے سے پہلے اگر کوئی مائنڈ بنایا ہو ہم نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تو جب وہ کام ہو تو پھر اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس میں لگا دوں گا پھر مجھے کیا بچ جائے گا، پھر میں کیسے ترقی کر سکوں گا. اس لیے اللہ پاک نے اس پر تنبیہ فرمائی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک کو ان کا بھید اور ان کی سرگوشی اور ان کے چپکے چپکے باتیں یہ سب معلوم ہوتی ہیں، یہ سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. منافقین کا ایک گروہ ایسا تھا جو خود تو خرچ نہیں کرتا تھا دین کے لیے، لیکن خرچ کرنے والوں کو تانے دیتا تھا، کیونکہ جو خرچ کرنے والا گروپ ہوتا تھا وہ بہت غریب ہوتا تھا. اب غریب دے گا کتنا، اس کے کام کتنا بنے گا، تو اس پر وہ لوگ تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ دیکھو کھجور لا کے دے رہے تھوڑے سے، بولا اسے کیا اجلنے والا ہے، یہ تھوڑا سا آٹا لا کے دے دے رہے، جو لا کے دے دے رہے، اسے کیا کام ہونے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تانا دیتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں پر، ایمان والوں میں سے، اور جو کچھ نہیں پاتے ہیں ان سے مذاق اڑاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق اڑایا ہوا ہے، یعنی اہل دین اور دینداروں کا مذاق اڑانے پر کسی کو لگانا اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ میں مذاق کرنا ہے، اس واسطے کہ اس کا وبال اس کو ملنے والا ہے. ابھی تو یہ ہنس رہا ہے، ابھی تو یہ جوک کر رہا ہے، ابھی تو یہ مذاق اڑا رہا ہے، لیکن کل اسی جوک پر اور اسی ہنسی پر اس کو جب انتہائی سخت عذاب دیا جائے گا تو ایک تو وہ اپنی ہنسی بھول جائے گا، دوسرے جو جن پر وہ ہنس رہا تھا ان کو ہنسنے کا موقع مل جائے گا. اس لیے اس کو اللہ نے سخیر اللہ سے تعبیر فرمایا. ایک بات یہ فرمائی کہ منافقین کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کریں گے تو میں قبول نہیں کروں گا. منافقت اتنی بری بات ہے، اتنی گندی چیز ہے اللہ کے پاس، کہ جیسے بےمان اور کافر کی بات، کافر کی سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں، کسی کی سفارش، یعنی کسی کافر کے بارے میں کسی کی سفارش اللہ قبول نہیں فرماتے، ایسے ہی منافقین کے بارے میں ہیں. بعض منافقین ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا تھا ان کا، اور اپنے کو چونکہ منافق کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، تھے وہ اندر سے غیر مسلم، مگر برتاؤ جو ہے نا وہ مسلمانوں جیسا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ان کے ساتھ مروت کا معاملہ کرتے تھے. اچھا، بعض ایسے منافقین تھے کہ وہ تو منافق تھے لیکن ان کی اولاد پکی مومن تھی، یعنی صحابہ میں سے تھے وہ، جیسے کہ عبداللہ بن ابی کا مسئلہ، ابی کا مسئلہ ہی ہے، تو وہ بہت ہی خاص معاملہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار اور قربانی دینے والے. تو ایسا ہوا کہ جب ان لوگوں کا انتقال ہو جاتا تو بچوں کی خاطر بیٹے بولتے کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے، شاید آپ کی دعا سے کچھ کام بن جائے. بات تو ایسے تھے ہی تھے، اور اس کی طرف سے بھی یہ درخواست آتی تھی کہ بھئی دعا فرما دیں، چونکہ اپنے کو تو مسلمان ظاہر کرتا ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت میں ان کے لیے دعا فرما دیا کرتے تھے. اس کو فرمایا گیا کہ استغفر لہم اولا تستغفر لہم، آپ چاہے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے ہم معاف نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ میں مخالفت کی، اللہ کے ساتھ مخالفت کی، ان کو بخشا نہیں جانا ہے. عبداللہ بن ابی کے موقع پر ہی آیت اتری بھی تھی، جو منافقین کا جو سردار تھا، ان کا بیٹا، ان کے بیٹے بڑے صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چاہیے تھے. خیر، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے لیے آپ دعا بھی کر دیں اور میرے جنازے پہ ضرور آئیں، اور اس نے یہ بھی کہلا بھیجا تھا کہ مجھے اپنا کرتا دے دیں تاکہ اس میں مجھے کفنایا جائے، اور پھر یہ ہے کہ میرے منہ میں تھوڑا سا لعاب ڈال دیں تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں. اور رحمت للعالمین کی شفقت کا یہ حال تھا کہ آپ نے اپنا کرتا دیا اس کو، حضور ہی کے کرتے میں اس کو دفنایا گیا، اپنا لعاب مبارک بھی اس کے منہ میں رکھا چونکہ اس نے کہا تھا، اور پھر آپ نے اس کے لیے استغفار کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑ گئے کہ نہیں، میں اس پہ آپ کو نماز پڑھنے نہیں دوں گا، مگر حضور نے مانا نہیں، کہ نہیں بھائی اپنے کو مسلمان بولتا تھا، پڑھتے ہیں اس پہ. تو پھر یہ آیت اتر گئی کہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق جو آیتیں آئی ہیں نا، اس میں سے ایک یہ بھی جگہ ہے، ان کی رائے نہیں تھی اس پر نماز پڑھنے کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت ایسی تھی کہ کہتے تھے شاید معاف ہو جائے، اللہ نے فرمایا نہیں، ایسوں کی بخشش نہیں ہے. تو یہ معاملہ بہت سخت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے چاہنا ہے، مذہب کو دل سے چاہنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے چاہنا ہے، دل میں ایمان کے بارے میں کوئی کھوٹ اور گڑبڑ نہیں رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ چونکہ علیم علام الغیوب ہیں اور علیم بذات الصدور ہیں، دل کی باتوں کو جانتے ہیں. بھلے سے آدمی عملی طور پر کچھ تھوڑی بہت کوتاہیوں کے اندر ہوتا ہے، اور کون نہیں ہوتا، لیکن دل کے معاملے کے اندر سالٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ سچی محبت، سچا خلوص، سچا ایمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ایسے ہی ہونا ہے، تو وہی اللہ کے پاس معتبر ہے. تھوڑی سی بھی گڑبڑ اندر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے یہاں آدمی کو مردود کر دیتی ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں جانے سے پیچھے ہٹ جاتے تھے اور مختلف عذر اور ہیلے بہانے کر کے رک جاتے تھے، ان کے حالات بڑے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. کہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں پیچھے بیٹھ کے، یعنی بیٹھ جا کے، لوگ جب جاتے ہیں اللہ کے راستے میں تو یہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے خوش ہو جاتے ہیں، اور اپنے بیٹھ جانے کو لوگوں میں ہوشیاری سمجھتے ہیں. ہم نے ایسا بیوقوف بنا دیا، ہم نہیں گئے، ہم بیٹھ گئے، ہم نے جان بچا لی، ہم نے وقت بچا لیا، پیسہ بھی بچا لیا، ٹائم بھی بچا لیا، بزنس کو بھی سنبھال لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ بہت تھوڑا ہنسنے والے ہیں اور بہت زیادہ رونے والے ہیں. یہ زیادہ رونے والا طبقہ ہے اور بہت کم ہنسنے والا طبقہ ہے، اس کو خوشیاں نہیں ملنے والی ہیں. اور اللہ نے دوسری اس کے آگے کی آیت میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب لوگ ایسی نیت کرتے ہیں تو ہم خود ہی ان کے جانے کو کینسل کرتے ہیں، ہم خود پسند نہیں کرتے کہ وہ جائیں اور ان کا جان و مال ہمارے دین کی خدمت کے لیے لگے. اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان میں سچا جذبہ یہ ہونا ہے کہ میں خود اللہ کا بندہ صحیح معنی میں بن جاؤں، اور پوری انسانیت وہ اللہ کی بندی، اللہ کے بندے بن جائیں، سب اللہ کی بندگی کے اندر آ جائیں، اور ساری انسانیت کو اللہ کی بندگی کی طرف متوجہ کرنے، جھکانے کے لیے آدمی کو اپنا وقت لگانا پڑے تو وہ کرے، مال لگانا پڑے تو وہ لگائے، جان لگانی پڑے تو وہ لگائے، جو صلاحیتیں اللہ نے الگ الگ قسم کی لوگوں کو دی ہوئی ہوتی ہیں ان کو استعمال کرے، جس طرح کا بھی تعاون ہو سکتا ہے کر کے اللہ کے دین کو پھیلانا، پرموٹ کرنا، اس کے بچنے کی تدبیریں کرنا، اس کو متعدی ہونے، دوسروں تک منتقل ہونے کی تدبیریں کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے. چنانچہ جو لوگ عذر کرتے ہیں ان کی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی. یا تذیرون کا مطلب ہی وہ ہے جو 11 پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، اس سے پہلے سے یہ مضمون چلا ہے اور اس میں بھی یہی مضمون ہے. عذر پیش کرتے ہیں، قل لا تعتذروا، تمہارے عذر پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں کرتے، تمہارا جھوٹا عذر ہے. حضرات صحابہ میں دو قسم کے تھے، ایک وہ صحابہ تھے جو ایمان لانے کے بعد فوراً اپنے مقام کو، وطن کو، کاروبار کو، بزنس کو، سب کو چھوڑ کے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابتدا اسلام میں یہ فرض تھا، ہجرت فرض تھی، اس کو ہجرت کہتے ہیں. ایسا کرنے والے کو مہاجر کہا جاتا. کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان ہو، اس زمانے میں اس کو مدینہ منورہ چلے جانا ضروری تھا، کیونکہ وہی مرکز اسلام تھا، وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. کسی اور جگہ پر اسلام پر اور ایمان پر چلنے کی سیفٹی نہیں تھی، تو سب پر یہ فرض تھا کہ چھوڑو اور جاؤ. تو کتنا بڑا مجاہدہ کیا ہوگا اس وقت کے ایمان لانے والوں. جو آدمی ایمان لا تھا، اگر بیوی کو لے جا سکتا ہے تو لے جائے گا، نہیں تو چھوڑ دے گا. اگر بچوں کو لے جا سکتا ہے تو لے جائے گا، نہیں تو چھوڑ دے گا. اور اکثر ایسا ہوا کہ بیوی بچوں کو لے کے نہیں جا سکے، اکثر ایسا ہوا. ام سلمہ کا جو قصہ مشہور ہے، ابو سلمہ ام سلمہ کا، بہت سے صحابہ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے. اور جائیداد کو تو چھوڑ کے جانا ہی پڑتا تھا. مکہ مکرمہ میں کتنے لوگوں کی جائیدادیں تھیں، وہ چھوڑ کے گئے. ذاتی مکانات کو چھوڑ کے چلے گئے. مکان چھوڑ دینا، بزنس چھوڑ دینا، جائیداد چھوڑ دینا، پراپرٹی چھوڑ دینا، اور بیوی بچوں کو بھی اگر لے جا سکتے ہیں تو لے جانا، نہیں تو چھوڑ دینا. بعض اس میں سے ایسے ہوتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جاتے تھے، ان کو لے جا سکتے تھے لیکن خاندان والے لے جانے نہیں دیتے تھے، تو مجبوری میں چھوڑنا. بعض ایسے ہوتے تھے کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو ایمان نہیں لانے کی وجہ سے چھوڑنا. ابتدا اسلام میں کسی کے ایمان لانے کا مطلب بہت مشکل ہوتا تھا، سر پر اپنے مصیبت کے پہاڑ کو توڑ لینے کے معنی میں ہوتا تھا کسی کا مسلمان ہونا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر جب بیت عقبہ میں، یعنی مدینہ منورہ سے جو لوگ آئے تھے حج کے موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ فرمائی تو وہ لوگ مسلمان اسلام قبول کر لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے وہاں قریب میں، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جب بیعت کر رہے ہو تو کس چیز پہ بیعت کر رہے ہو؟ علامہ تبایعون، کس پہ بیعت کرتے؟ کہیں گے ہم کس پہ بیعت کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ اپنے بچوں کو یتیم بنانے پہ بیعت کر رہے ہو، اپنی بیویوں کو بیوہ اور رانڈ بنانے پہ بیعت کر رہے ہو، اپنی جان کو جوکھم میں ڈال رہے ہو، اپنی جان کو ہلاک کرنے پہ بیعت کر رہے ہو، اپنے مال کو قربان کرنے پہ بیعت کر رہے ہو. تمہیں پتا ہے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ اچھا اگر ہم اتنا رسک لیتے ہیں تو ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملنے والی ہے، اس کی میں شیورٹی دیتا ہوں، گارنٹی میری طرف سے یہ ہے. تو مدینہ منورہ سے آنے والوں نے کہا کہ لائیے ہمارا ہاتھ، ہم بیعت کرتے ہیں. ایمان لانے والا شروع میں جب ایمان لاتا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا فیوچر اس کا، اور کوئی نام نہیں تھا اسلام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت لوگوں پہ ظاہر نہیں تھی. ایسے آپ ایک دم پاپولر اور فیمس قسم کے پیغمبر ہونے کی حیثیت سے جانے پہچانے نہیں جاتے تھے. کوئی مسلمانوں کی اور اسلام کی تاریخ بنی ہوئی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ سب کچھ ختم ہو جانے کے معنی میں تھا. تو اب جو لوگ اسلام قبول کیے اور فوراً ان کو ہجرت کرنا پڑتا تھا، تو سمجھو کیا کرنا پڑتا تھا. اس دنیا میں حق کو قبول کرنے کے لیے اتنا اندھیرا سامنے رہتا ہے، اور حق پر چلنے کے لیے اتنی اندھیریاں سامنے ہوتی ہیں. انہیں لوگوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے وعدے ہیں حق پر چلنے، حق پر جمنے کے لیے. یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ کو تشتری میں پیسٹری کی جیسے کوئی چیز رکھ کے دی جائیں گی اور آپ کھائیے اور اس کے بعد جنت میں چلے جائیے، ایسا نہیں ہے سیٹ اپ اس کا. تو اس لیے اللہ سے تو عافیت مانگے آدمی، لیکن یہ ہے کہ بھئی جب دین اسلام نام ہی اس کا ہے کہ باطل کے مقابلے میں آپ کو جمنے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا. تو ایک وہ تھے جو صحابہ ہجرت کر کے گئے، پھر وہ لوگ جو ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے بیعت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے. جب یہ لوگ پہنچے وہاں پر تو ایسے انصار بنے، نام ہی ان کا انصار پڑ گیا، انصار مانے مدد کرنے والے. ایسی نصرت انہوں نے کی کہ اس کی مثال قیامت تک کے واسطے قائم ہوگی. مثالی نصرت انہوں نے کی، کسی قسم کے پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مواخات کرا دی، بھائی بنا دیا آنے والے کو، تو وہ حقیقی بھائی کی طرح سے انہوں نے اس کو رکھا، حقیقی بھائی کی طرح سے اس کو حق دیا، ہر چیز میں اس کو شریک کرنا چاہا. سب کو پتا ہے تاریخ اسلام میں یہ بات ثابت ہے کہ جب انصار کی مہاجرین کے ساتھ میں مواخات کرا دی گئی تو کیسے انہوں نے کی. اب یہ ایسی نصرت کرے صحابہ کرام جو مدینہ منورہ کے تھے، کہ جو لوگ تبلیغ کے لیے جاتے تھے ان کو تبلیغ میں جانا پڑتا تھا سب کو، اور وہ تبلیغ جو ہے نا رسکی تبلیغ ہوتی تھی، یہ مسلمانوں میں تبلیغ نہیں تھی، اس وقت تک مسلمان تھے ہی نہیں تو تبلیغ کس میں کرتے. اور جو مسلمان ہو جاتا پھر وہ تبلیغ کا محتاج نہیں رہتا تھا، پھر اس کو گشت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ تھوڑی تھا کہ جا کے بلا کے لاؤ بھائی مسلمان ہے ہو گیا نماز نہیں پڑھا. جو مسلمان ہو گیا اس کو گشت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور جب لوگوں سے ملاقات کرنے جانا ہوتا تھا وہ غیر مسلم ہوتے تھے، उनके उनसे लड़ाई होने के बाद में कुछ मुसलमान होते थे उनके साथ, वो आते थे तो जाना इनका नुसरत के तौर पर और अपने कारोबार को डिस्टर्ब करना, और फिर उसके बाद में वहां से मुसलमान होने वालों को लेकर आना और यहां आने वालों की हेल्प करना। चूंकि जो मुहाजरीन थे वो तो बेसहारा थे, जो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए थे उनके पास तो कुछ नहीं था, वो तो बेयारो मददगार थे, उनको पहनने को दो दो कपड़े मुयसर नहीं होते थे। जो अंसार थे उनके बिजनेस थे, उनकी खेती बाड़ियां थी। अब वो लोग जब जो भी मुसलमानों की आदत था, ज्यादातर अंसार जो है ना वो उनको लेते थे अपने पास, रखना, खिलाना पिलाना, उनको टाइम देना और फिर उसके साथ साथ उनको तालीम तरबियत का काम करना। तो आने वालों की खिदमत करना, मुहाजरीन की खिदमत करना जो साथ में है, और खुद में खुद अल्लाह के रास्ते में जाना, इसमें जो है उनको खुद अपने कारोबार के संभालने में ऐसी सूरत हाल हो गई थी जैसे मुहाजरीन थे। जैसे मुहाजरीन के पास कुछ नहीं रहा ऐसी सिचुएशन हो गई, ऐसे ही अंसार के पास में भी कुछ नहीं रहा। गाड़ी
गाड़ी ब्लॉक कर रहा है ये चेज बैंक में एक लेक्सस।
तो हक्काला शानू ने इन दोनों जमातों की तारीफ फरमाई है और इनके वादे फरमाए, फरमाया कि जो मुहाजरीन है वो और जो अंसार है, और फिर बाद में जो इन अंसार और मुहाजरीन की नक्शे कदम पर चलने वाले जो लोग होंगे ये सारे वो होंगे, वो है जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राजी हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुश कर दिया। खुद भी अल्लाह खुश हो गए और उनके साथ ये मामला होगा कि अल्लाह ने उनको खुश कर दिया, यानी ऐसा सलूक करेंगे, ऐसा इनाम देंगे कि अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके खुश होने तक उनको देते ही रहेंगे। जाहिर है कि वो खुश हो जाएंगे और हो भी गए। जितने सहाबे किराम इस दुनिया से गए वो सारे के सारे ऐसे हुए कि अल्लाह ताला ने उनको खुश कर दिया, क्योंकि उन्होंने वहां से ये पैगाम भेजा दुनिया में जिंदा सहाबा को कि यार हम तो खुश हो गए, इतना हमें मिला है, अंदाजा नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ने अभी हमें कितना नवाज दिया। और फरमाया कि इनके लिए बड़े जन्नतें हैं, बड़ी जन्नतें हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हुई होंगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको मिल जाए। तो हजरत सहाबा के फजाइल और हजरत सहाबा की मकबूलियत ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, उसके जिम्न में पूरी आने वाली कयामत तक की इंसानियत को यह सबक दिया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा का जो तर्ज और तरीका सहाबा ने इख्तियार फरमाया वो बाद वालों को इख्तियार करना होगा। इसलिए हमारे जिम्मे बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं कि दीन को महफूज करने और दीन की तबलीग की। इसी मजमून को समझाने के लिए यह फरमाया कि जो ईमान वाले होते हैं उनसे अल्लाह उनकी जान को और उनके माल दोनों को खरीद लेते हैं। जान भी खरीद ली जा चुकी होती है ईमान वाले की और माल भी खरीद लिया जा चुका होता है और उसके बदले में उनको जन्नत दी जाएगी। अब अगर इनको मारना पड़ा तो मारना पड़ेगा, मरना पड़ा तो मरना पड़ेगा। जो कातिलों ने जब खरीद लिए तो अब दीन की कोई भी जिम्मेदारी तुम पर दी जाए, चाहे जान जाए या उसके लिए किसी की जान लेने भी पड़ जाए, बाद ऐसी सिचुएशन हो जाए तो भी करना ही पड़ेगा। जाहिर है कि उसके उसूल हैं, जाब्ते हैं, वो तो आपको पता ही है कि जब अल्लाह के लिए लड़ाई होती है और फिर उसमें मारना मरने की नौबत आती है तो मारना मरना ही पड़ता है, लेकिन उसके वास्ते पूरा एक निजाम होता है, उसका मरकज होता है और उसकी हुकूमत होती है, उसका इंतजाम होता है, उसमें दिफाई सिस्टम होता है, उसमें अपने सेव करने का एक निजाम होता है, उसका एक अमीरुल मोमिनीन होता है, उसके वास्ते एक मरकज चाहिए, उसके वास्ते अपनी तैयारी की जगह चाहिए होती है, बहुत से शराइत होते हैं, मगर यह है कि दीन की हिफाजत के वास्ते वो भी करना ही पड़ता है। आमतौर पर यह जिम्मेदारी मुस्लिम गवर्नमेंट जो होती है, मुस्लिम हुक्मरान जो होते हैं उन लोगों की होती है। आम तबके आम लोग जैसे हम लोग अमेरिका में रहते हैं, जाहिर है कि यह मजमून नहीं होता हमारे ऊपर अप्लाई, हम लोग इस किस्म की बातें करना, न लोगों में ऐसी बातों से भड़काना किसी को, न ऐसी कोई एक्टिविटीज करना कि जिसमें नहीं मैं मारूंगा मैं मरूंगा, ये कोई बात नहीं होती, न इससे कोई दीन फैल सकता न इससे कोई दीन बच सकता है। वो एक मजमून है अपनी जगह पर। मैंने जैसे शुरू में अर्ज किया कि कुरान पाक में सारे कायदे कानून हैं एक किताब में, इसलिए इसमें जंग के भी उसूल है, इसमें जिहाद के भी उसूल है, इसमें हुकूमत के भी उसूल है, इसमें फौज के भी उसूल है, इसमें दुश्मन से बर्ताव के भी उसूल है। तो जैसे हर मुल्क के पास होते हैं, हर गवर्नमेंट के पास में दुश्मन से लड़ाई के उसूल होंगे ना, तो इस्लाम के पास में कैसे नहीं होंगे। तो वो इस मरकज की, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, मुस्लिम हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, इस्लामी हुकूमत रखने वालों की वो जिम्मेदारी होती है। मगर आम ईमान वाले से ये कहा गया है कि आम ईमान वाले से हम उसकी जानो माल का सौदा कर चुके हैं, उस पर कोई भी जिम्मेदारी हुकूमत की तरफ से अगर लगे, मुस्लिम हुकूमत की तरफ से, उसको कबूल करना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास जैसे आम गवर्नमेंट के अंदर फौजों में भर्ती का निजाम होता है कि आपको फौज में भर्ती होना पड़ेगा, ऐसे ही मुस्लिम हुक्मरानों के पास में भी ये निजाम होता है कि उनकी जो फौज होती है वो हर मुसलमान होता है, تو بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ سلیکٹ کر کے بعض ہفتہ فوج بنائی جاتی ہے، جیسے آج کل عام مسلمان حکمرانوں کے پاس فوج بنائی گئی. بعض مرتبہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ فوج بنانے کا ٹائم نہیں رہتا، ایک اعلان عام ہوتا ہے، اس کو نفیر کہتے ہیں، اعلان عام ہو جاتا ہے کہ بھئی تم کو دشمن سے حفاظت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. ایسے وقت میں سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. اس لیے ہر مسلمان کو ذہنی طور پر دین کی حفاظت کے واسطے سب چیزوں کو تیار رہنا پڑتا ہے. ایسے ہی ذہن دیا گیا ہے، اسلام کا ایسے ہی ذہن ہے. پھر یہ فرمایا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کا وعدہ ہم نے تورات میں بھی کیا ہے، پہلے انجیل میں بھی کیا ہے اور قرآن میں بھی ہے، اور جو بھی اللہ کے اس وعدے کو پورا کرے اس کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا معاملہ بالکل صحیح ہے اور بہت بڑی کامیابی دلائے گا. اب چونکہ ہر آدمی کو تو ضرورت نہیں پڑتی لڑنے لڑانے کی، تو کیا کرے عام مسلمان؟ بات تو آپ نے یہ بتا دی کہ ہم نے آپ تمہاری جان و مال کو خرید لی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو توبہ کرو، اپنی زندگی میں اپنی نافرمانی والی زندگی چھوڑ دو. جب ہمارے تم ہو گئے تو پھر نافرمانی نہیں کرنا، اور عبادت کرو، جو تم پر عبادت لاگو کی جائے اس کی پابندی کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، روزے رکھنا، اور اللہ کے لیے سفر کرنا، اور رکوع کرنا، سجدہ کرنا یعنی نمازوں کی کثرت کرنا، اور امر بالمعروف کرنا، اور نہیں عن المنکر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، خوشی غم، دوستی دشمنی، ان سب میں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی باؤنڈریز ہیں ان سب کے اندر پوری پوری رعایت کرنا. جو ایمان والے ایسا کریں گے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے. وبشر المؤمنین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها واتمها علينا. اللهم نبر قلوبنا بالإيمان، اللهم نبر قلوبنا بنور القرآن. یا اللہ قرآن اور حدیث کی جو معرفت ہے وہ ہمیں نصیب فرما دیجئے، اس کی فہم ہمیں عطا فرمائیے، اس کے مطابق ہمارے مزاجوں کو اور یقینوں کو بنا دیجئے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہمارے سننے کو سنانے کو اے اللہ قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہمارے حسنات کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ رمضان المبارک کی پوری قدر کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اس میں جو لغزشیں اور کوتاہیاں گناہ ہم سے ہو رہے ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیجئے. آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، آپ کریم ہیں اور آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، کرم فرما دیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے. ہمارے والدین کو معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دیجئے، سب پر رحم فرما دیجئے، ساری انسانیت پر رحم فرما کر ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجئے، ان کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے، ان کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے. اے اللہ پوری دنیا کے اندر امن و امان کو قائم فرما دیجئے. ہمارے اے اللہ ہم سب کو دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے دونوں جہان کے اعتبار سے سرفراز فرما دیجئے، سعادت مندوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ دونوں جگہ کا حسن اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرما دیجئے، دونوں جہان کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے گھروں میں چین اور سکون اور اطمینان عطا فرمائیے، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت نصیب فرمائیے، ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، بقیہ زندگی کو آپ کی طاعت و فرما برداری میں گزارنے والا بنا دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.